مجلس یا محفل کے اختتام پہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے، لیکن آج اس والی سورہ فاتحہ کو بھی ہم لوگ شروع ہی میں پڑھ لیں، شاید آخر میں وقت یا موقع نہ ہو. تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً جو جو لوگ آج کی اس محفل میں موجود ہیں، خواتین میں یا حضرات میں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ملت کے تمام شہدا، برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب اور جاوید صاحب کے والد مرحوم سید مختار حسین، اور لکھنؤ سے اطلاع ہے کہ اسی ہفتے میں مرحوم مولانا قلب صادق صاحب کی، قلب عابد صاحب کی اہلیہ اور قلب صادق صاحب کی بھاوج یعنی کبن صاحب قبلہ کی بہو مرحومہ زکیہ بیگم، جو خود ایک انتہائی قابل احترام علمی شخصیت باقر العلوم کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہوا، تو ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وآلہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما على بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اللہم عجل له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقال سبحانه وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك على ذلك قديرا. صلوات. بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایک ہی تقریر میں کئی مناسبتیں جمع کرنا پڑ جاتی ہیں، اور یقیناً ایک منجھے ہوئے خطیب یا ذاکر کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، لیکن جب مسئلہ میرا آتا ہے تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ زحمت اور پریشانی بن جاتی، میرے لیے نہیں، سننے والوں کے لیے، اس لیے کہ موضوعات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ جیسا کم از کم خطابت کے حوالے سے اناڑی جو ایک موضوع کو ایک تقریر میں مکمل نہیں کر پاتا، اگر چار پانچ سات موضوعات آ جائیں اور ان سب کو مکمل کرنا ہو تو کتنی لمبی وہ تقریر ہو جاتی، پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو پڑھتا چلا جاتا، سننے والوں کو اس تکلیف کا اندازہ اور احساس ہوتا ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ، ایک تو یہ کہ ہر سال عید کے فوراً بعد اور بقرعید کے فوراً بعد جو فرسٹ سنڈے ہوتا ہے وہ ایک عید کا یا بقرعید کا فنکشن ہوتا ہے، تو آج اس مناسبت سے گفتگو کرنا تھی، اور بقرعید کا بہت گہرا تعلق حج سے، کہ بنیادی طور پر یہ خوشی تو حج کے مکمل ہونے کی خوشی کہلاتی، اور حج ایک ایسا اہم فریضہ کہ جس کے حوالے سے بار بار سال کے دوران بھی عام تقاریر میں بھی مومنین کرام کے ذہن کو جھنجھوڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو کجا یہ کہ جو خاص حج کی تاریخ اور حج کا دن ہو. اور پھر برادر محترم آصف ظفر صاحب کے فرزند کا آج ولیمہ بھی ہے، اور یہ ایک ایسی اہم خوشی کہ جس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اس عنوان پر گفتگو کرنا ضروری محسوس ہو رہا. لیکن ان سب کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ مجھے 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جب تقریر ختم کرنا تھی، اور میرے سامنے جو گھڑی ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ ٹھیک 4 بج رہے ہیں، اگرچہ یہ 5 منٹ ذرا سی فاسٹ ہے، تو گویا 5 منٹ میرے پاس وقت ہے جس میں یہ سارے موضوعات کو مکمل کرنا. اب اس موقع پر سب سے پہلے تو میں آخری شرط کو ختم کرتا ہوں کہ 4 بجے تو اب یہ تقریر مکمل نہیں ہو پائی. میں ذاتی طور پہ اس کی وضاحت کر دوں کہ ٹھیک 3 بجے میں یہاں آ چکا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ پروگرام شروع ہو، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ تاخیر ہو گئی. صحیفہ کاملہ کی ایک دعا جو بقرعید کی دعا کہلاتی ہے جس کا پڑھنا اس موقع پر انتہائی ضروری محسوس ہوتا. ایک تو ویسے ہی دعاؤں میں سے ایک اصول ایک فارمولا یاد رکھ لیجیے, ہمارا مسلسل چار یا پانچ گزشتہ اتوار کا ٹاپک دعا رہا تھا, تو آج اس حوالے سے بات تو نہیں کرنا ہے, ابھی اس کی ایک آخری تقریر ہے جو انشاءاللہ عید مباہلہ کے فنکشن میں مکمل ہوگی. مگر دعا کے حوالے سے جو آخری جملہ آیا تھا دعا کی تقریر میں, جو پچھلے اتوار کی تھی آخری جملہ, کہ دعا میں ایک اصول یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الفاظ اگر آپ کو امام کے مل جائے تو پہلے اسی کو ترجیح دیجئے, کیونکہ دعا میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 کو آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ ساری آیتیں پڑھ کے ترجمہ کیا جائے, انشاءاللہ میں خود بھی اسے 10 مارچ کی تقریر میں پڑھوں گا, کہ اس سے ایک اصول نکلا کہ دعا کے اندر خالی اپنی حاجت پیش کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے, الفاظ بھی دیکھنا پڑتے ہیں کہ وہ ہوں کہ جو پروردگار کو مطلوب و مقصود. اسی لیے اگر دعا امام کی بتائی ہوئی ہے تو اس دعا کے تاثیر میں جتنے جلدی وہ دعا قبول ہوگی کیا کہنا, مگر معصومین کی بتائی ہوئی دعاؤں میں بھی ڈگریز ہیں, کیٹیگریز ہیں, کون سی زیادہ اتھینٹک ہے, کون سی اتھینٹک ہے, کون سی ویک ہے, کون سی ثقہ. صحیفہ کاملہ کی دعائیں سب سے زیادہ اتھینٹک دعائیں مانی گئیں. ایک فارمولا سن لی کہ جتنے بھی دعائیں ہمارے پاس موجود, چاہے وہ مفاتیح الجنہ ہو آپ کے پاس جو تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے, یا مصباح ہو جو تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہے, یا اقبال ہو جو تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے, یا تحفۃ العوام کا حصہ ہو دعاؤں والا, یا وظائف الابرار, جتنی دعائیں ہم کو دی گئی جس کے اندر میرے ذہن میں ہے دعائے ندبہ کا نام, میرے ذہن میں ہے دعائے مشرول کا نام, میرے ذہن میں ہے دعائے کمیل کا نام, ساری دعائیں, لیکن سب سے زیادہ جو اتھینٹک دعائیں ہیں وہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں. اسی لیے میں نے دو لفظ استعمال کیے, ایک اتھینٹک ایک مور اتھینٹک. تو سب سے زیادہ معتبر دعائیں صحیفہ کاملہ کی, اور صحیفہ کاملہ کے شروع میں جو اس کا ایک انٹروڈکشن, جو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ کس طرح سے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی, زید شہید کے ذریعے سے وہ پڑھنے والا ہے, وہ خود اپنی جگہ پہ مکمل مجلس صحیفہ کاملہ کی دعائیں. تو دعاؤں میں سب سے اہم یہی, کاش بقرعید کے دن ذرا وقت زیادہ ہو اور خواتین بھی آئیں تو اسی دن یہ دعا پڑھا دی جائے, مگر میں کل وضاحت کر چکا تھا کہ کیوں یہ دعا کل کی نماز سے پہلے نہیں پڑھائی. مگر آج مجھے ایک شوق اور لگا, اور وہ یہ کہ جب میں نے پنجتن سینٹر کے مدرسے کی سینئر کلاس میں ایک سوال کیا, سینئر کلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں گریڈ 8 سے گریڈ 10 تک کے بچے جو کئی سالوں سے مجلسیں سن رہے ہیں اور سینٹر میں آ رہے ہیں, کہ صحیفہ کاملہ, تو کسی ایک بچے نے یہ نام تک نہیں سنا تھا, جب اچھے خاصی تعداد تھی 10-15-20 کے قریب بچے اور بچیاں, کہ نام تک نہیں سنا تھا. اس کے علاوہ اس کے حوالے سے دوسری باتیں تو چھوڑ, کسی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ صحیفہ کاملہ نامی کوئی کتاب بھی ہمارے پاس موجود. اس وقت مجھے اور زیادہ پہلے شوق لگا اور پھر اس بات کا احساس ہوا کہ اپنے اعمال میں, دعاؤں میں, شب جمعہ میں, شب قدر میں, جہاں جہاں موقع ملا, جو سب سے اتھینٹک کتاب دعاؤں کی ہے, جو براہ راست یہ کہہ دیجئے کہ امام نے اپنے قلم سے لکھی, اس کتاب کا تذکرہ کرنا ضرور ہے جسے کبھی زبور آل محمد کہا جاتا ہے اور کبھی قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے, جو اس کتاب صحیفہ کاملہ کی اہمیت. اس لیے میں نے تھوڑا وقت اس کا لے لیا, جس کی وجہ سے تقریر کا وقت اور کم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ آج میرا ارادہ یہی کہ پہلی مرتبہ آپ کے دل کی خوشی کا سامان کروں گا اور بہت مختصر وقت کے اندر باقی جو موضوعات ہیں ان کا حق ادا کر کے تقریر کو اختتام پہ لے آؤں گا. صحیفہ کاملہ کی دعا کون سی تھی؟ بقرعید کی دعا. بقرعید کس مناسبت کا نام؟ بقرعید اس دن کا نام ہے کہ جس دن ایک طرح سے حج مکمل ہوتا. اگر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 4 دن چلتی, 9th ذی الحج سے یہ حج شروع ہوتا ہے اور 12th ذی الحج کو مکمل ہوتا, تو 9, 10, 11, 12 یہ 4 دن کی عبادت, لیکن اس کا اہم ترین دن بقرعید, اہم ترین. یعنی اگر میں بہت ہی مختصر بغیر مسئلے مسائل کی تفصیل میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو اتنا کہہ دوں کہ 4 دن کا حج جس کے اندر تقریباً 15 واجبات, اگر بقرعید کا دن آپ کے ہاتھ آ گیا وہاں مکے کی سرزمین, اس سے پہلے والے دن کسی وجہ سے نکل گئے ہاتھ سے, پہلے بہت ہوتا تھا, قافلے کو دیر ہو گئی, فلائٹ ڈیلے ہو گئی, گاڑی جو تھا اس کا پنکچر ہو گیا, صحرا کے اندر بہت سارے پرابلم, اور آپ ذرا لیٹ پہنچے, تو بقرعید حج کی بات کر رہا ہوں, دوران حج بقرعید کا دن اگر کسی کو مل گیا تو گویا اس کو حج مل گئے، چاہے اس سے پہلے کے سارے واجبات اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہوں، اس کے بعد کے سارے واجبات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں. تو اہم ترین چیز پورے حج کے اندر وہی بقرعید کا دن. چنانچہ آج کی تقریر کا پہلا عنوان سگنیفیکینس آف حج. اب میں حج کی زیادہ تفصیلات میں فی الحال نہیں جا سکتا ہوں، لیکن صرف اس آیت کا ترجمہ کر دوں جس آیت کو اگلے اتوار کے جشن غدیر میں بھی تلاوت کرنا ہے. آیت سورہ آل عمران کی، بلکہ ایک آیت نہیں، ایک سلسلہ آیتوں کا چل رہا جس کے اندر پروردگار مکے کی تاریخ بتائی، خانہ کعبہ کی اہمیت بتائی، خانہ کعبہ کے فائدے بتائے، اور پھر اس خانہ کعبہ کے سارے فائدے، فضیلت، اہمیت بتا کر ہم سے اور آپ سے اس کے حوالے سے ایک ڈیمانڈ کی. ان اول بیت وضع، کہ سنو اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، للذیب بکہ، یہ ہے کہ جو بکہ میں، بکہ مکے کے 70 ناموں میں سے ایک نام، اللہ کے 99 نام مشہور ہے لیکن ویسے تو 1000 سے زیادہ، پیغمبر کے 99 ٹائٹلز مشہور ہیں لیکن مکے کے بھی 70 نام کتابوں میں آئے، ان میں سے لفظ بکہ وہ نام جو خود قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا. پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکے میں بنایا گیا، اور قرآن یہ پہلی فضیلت بتا رہا ہے کہ اس گھر کی پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اس دنیا میں بنا. خدا معلوم اس وقت دنیا کی 6 بلین آبادی نے کتنے گھر بنائے ہوئے، لیکن ان میں شرف اولیت وہ خانہ کعبہ کو حاصل ہے جو مکے میں مبارکہ، اور یہ وہ گھر ہے کہ جسے خالی یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا بنائے وہ فقط یہی ایک فضیلت ہو، نہیں، دوسری فضیلت اس کی ہے کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں اللہ نے عطا کی، اتنی کہ جو وہاں سے جا کے خالی اپنے آپ کو چمٹا لے خانہ کعبہ سے، وہ بھی ان برکتوں کو لے کے اس طرح آتا کہ دعا کی تقریر میں آپ نے سنا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. وہ آنے والا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا، میں نے ابھی ایک لفظ کہا جو خانہ کعبہ سے اپنے آپ کو چمٹا لے، وہ بھی نہیں فاصلے پر بیٹھ کر خالی خانہ کعبہ کو دیکھ لے، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا آدمی کو اتنا بابرکت بنا دیتا کہ وہ جس کے حق میں دعا کرے گا 4 مہینے تک اس کی ہر دعا کو اللہ قبول کر رہا. جب اس آدمی کی 4 مہینے کی دعائیں اس لیے قبول ہو رہی کہ یہ خانہ خدا کی دور سے زیارت کر کے آ رہا، تو خود خانہ خدا کی برکتیں کتنی ہوں گی. قرآن نے خاص طریقے سے لفظ مبارک کہا، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ خالی برکتیں دینے والا گھر نہیں ہے، یہ ہدایت دینے والا گھر بھی. اب برکت اور ہدایت میں فرق کیا ہے، میں بہت مختصر انداز میں اگر کہوں، اگرچہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر بہرحال بحث کی گنجائش ہے، ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن بہت مختصر، برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے. یعنی عوام کے اعتبار سے یا عام آدمی کے اعتبار سے برکت اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا میں فائدہ پہنچائے، اور ہدایت اس چیز کو کہتے ہیں جو آخرت میں فائدہ پہنچائے. تو اس گھر سے تمہیں برکتیں بھی ملیں گی، اس گھر سے تمہیں ہدایت بھی ملے گی. یہ تمہاری دنیا کو بنانے والا گھر بھی ہے، یہ تمہاری آخرت کو بنانے والا گھر بھی ہے، یہ تمہارے دنیاوی پرابلم کو سالو کرنے والا گھر بھی ہے، یہ تمہارے آخرت کے پرابلم کو سالو کرنے والا گھر بھی ہے. یہ دو لفظوں کے ذریعے ہی قرآن نے نہیں کہا، بلکہ سورہ البقرہ جہاں پہ روزے کی آیتیں مکمل ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے بعد حج کی آیتیں شروع ہوتی، وہاں پہ جو حج کی آیتیں اس میں حج کا طریقہ بتایا گیا. سورہ آل عمران کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں حج کے فضائل بتائے گئے، وہاں پہ حج کا طریقہ. تو حج کے طریقے کی آخری آیت بھی اسی نقطے کو دوسرے انداز سے بتا رہی. ابھی آپ نے نقطہ سنا، مبارکن یہ برکت دے گا، تمہاری صحت کا مسئلہ خانہ کعبہ حل کرے گا، تمہارے رزق کا مسئلہ خانہ کعبہ حل کرے گا، تمہاری اولاد کا مسئلہ خانہ کعبہ حل کرے گا، تمہیں دشمنوں کے خوف سے خانہ کعبہ نجات دلائے گا. برکتیں جو دنیا میں آدمی کو چاہیے، وہ خدا للعالمین، اور یہ تم کو وہ ہدایت بھی عطا کرے گا کہ جو ہدایت آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، جو ہدایت آدمی کو جہنم سے محفوظ کرتی. یہی چیز سورہ بقرہ میں جہاں طریقہ حج آ رہا، طریقہ حج پورا طریقہ اسلام نے بتایا، یعنی جتنا قرآن بتانا چاہتا تھا. اس کے بعد آخری آیت معلوم ہے کیا آئی، جہاں پہ حج کا طریقہ مکمل کیا، آخری آیت یہ آئی کہ جب لوگ حج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے یا آتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو دعا اکثر ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، یہ دعا قرآنی دعا، اور قرآن میں بھی کس جگہ پہ آئی ہے جہاں حج کا تذکرہ، اور حج کا تذکرہ بھی کون سی منزل پر ہے؟ آخری منزل. حج مکمل کیا اور قرآن نے کہا یہ دعا مانگو. یعنی اے خدا ہمیں دنیا بھی عطا فرما, اس حج کی برکت سے آخرت بھی عطا فرما. تو طریقہ حج میں بھی یہی پیغام آیا, اور جہاں پہ فضائل کعبہ بیان ہو رہے ہیں مبارکاں وہدن للعالمین, اور پھر سلسلہ آگے بڑھ رہا, اول گھر ہے, برکت والا گھر ہے, ہدایت والا گھر ہے, فیہ آیاتم بینات, اور یہ کہا کہ اللہ نے اس کے اندر اپنی کھلی نشانیاں رکھی. اگر کوئی واقعاً اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا تو آئے, اس کے اندر اللہ کی آیات ہیں, نشانیاں, اور چھپی بھی نہیں, بینات. بین عربی میں کہتے ہیں کھلی ہوئی واضح نشانیاں, خاص طور پر مقام ابراہیم. وہ پتھر کی زیارت کرو جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا, اور جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم تک کے انسانوں کو حج کی دعوت دی, وہ ہے یہی پر. یہ وہی مقام ابراہیم جو کل آپ نماز بقرعید کے خطبے میں سن رہے تھے کہ ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہوا بین الرکن والمقام. اس وقت وہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام یعنی مقام ابراہیم کے درمیان تھے. لیکن مقام ابراہیم اس خانہ کعبہ کی وہ زیارت ہے جسے قرآن نے بھی خاص طور پر نام لے کے بتایا. بلکہ اگر میں جملہ ذرا سا بدل دوں کہ ہمارے یہاں یعنی ہندوستان اور پاکستان کے عام لوگوں کے پاس خانہ کعبہ کے حوالے سے حجر اسود کی شہرت زیادہ, اور کوئی حرج نہیں ہے بلکہ حجر اسود مقدس ترین پتھروں میں سے, مگر عجیب بات یہ کہ اس حجر اسود کا تذکرہ اول سے آخر تک پورے قرآن میں کہیں نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حجر اسود نعوذ باللہ اس کی ہسٹری غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حجر اسود کی فضیلت نہیں, لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے حجر اسود کا تذکرہ نہیں کیا, مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا. دونوں پتھر دونوں جنت سے آئے ہوئے, لیکن پروردگار نے کسی خاص وجہ سے اس کا ذکر کیا. چونکہ آج فل فلیش تقریر نہیں ہو رہی حج کے عنوان پر, اس لیے خالی اشارے کا, اس میں کھلی نشانیاں کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, یہ فضائل خانہ کعبہ کا سلسلہ چل رہا, اور یہ سارے فضائل قرآن نے مکمل کی آخری دو پیغام کے ساتھ. پہلا پیغام ومن دخلہ کان آمنا, یہ آیت اسی سیکوینس میں, اور جو اس گھر میں آ گیا اللہ نے اس کو بچا لیا, اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا, اسے پروٹیکشن پرووائڈ کیا ہے, وہ امن و امان کے عالم میں آ گیا. ابراہیم عاملا, یہ وہ گھر کہ اتنی برکتیں دینے کے بعد خدا نے اسے امن و امان کی جگہ بنایا. لیکن یہ ساری چیز بیان کر کے کیا خدا آخر میں ایک سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ چنانچہ وہ اس کی فوراً بات کی آیت, آخری آیت, آخری آیت جسے اردو شاعری میں کہا جاتا ہے ٹیپ کا مسرق مصرا, پیک کے اوپر پہنچ کے کلائمیکس پہ پہنچ کے قرآن کہہ رہا ہے بس یہ سب سن لیا نا, کان تو بند نہیں تھے, بہرے تو نہیں تھے, کانوں پہ پردے تو نہیں ڈالے تھے, اب وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اب تو اے انسانوں اللہ کے اس گھر کے حج کا ارادہ کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے. تو پہلے فضائل خانہ کعبہ بیان کی, آخر میں یہ آیت آئی کہ حج پر آؤ. وللہ علی الناس حج البیت, انہی آیتوں کے سیکوینس کی آخری آیت ہے کہ اب اللہ تمام انسانوں کو بلا رہا حج البیت اپنے گھر کے حج کے لیے, من استطاع الیہ سبیلا. لیکن یہ وہ اللہ جو علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, صاحب عقل بھی ہے, خالق عقل ہے, اس نے ہماری عقل کو پیدا کیا, تو ناممکن کام نہیں دے گا. بلا رہا ہے من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس وہاں تک آنے کا راستہ ہے, سبیل ہے, استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی. قرآن خانہ کعبہ کے حوالے سے چند آیتیں ہمارے سامنے پیش کی, مگر ایک آخری نقطہ اس وقت چھوڑ رہا ہوں, مگر یہ بھی بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی فضیلت سن کے ایک بات یاد رکھنا کہ اگر دعا تم نے غلط طریقے سے خانہ کعبہ میں بھی مانگی تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. دعا کا آخری نقطہ, حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بناتے وقت دعا مانگی, ابراہیم جیسے نبی کی بات ہو رہی, خدا نے اس دعا کو تبدیل کر دیا کہ یہ دعا اس طرح نہیں, دوسرے انداز سے ہونی چاہیے. یہ والا نقطہ انشاءاللہ 10 مارچ کی تقریر میں جو عید مباحلہ کا فنکشن ہے وہاں پہ آئے گا, اس لیے کہ وہاں دعا کے حوالے سے آخری تقریر فی الحال کی آنے والی ہے. لیکن بلایا کہا آؤ آؤ, لیکن خالی بلایا ہی نہیں, نہ بلانے والے کو اس انداز سے پیغام دیا کہ نہ نماز کے لیے ایسی آیت قرآن میں ہے, نہ روزے کے لیے ایسی آیت قرآن میں ہے, نہ زکات کے لیے ایسی آیت قرآن میں ہے, نہ کسی اور عبادت کے لیے ایسی آیت. کا ومن کفر, ہم بلا رہے ہیں, ہم بلا رہے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں بلا رہا, دنیا کا کوئی عام حکمران نہیں بلا رہا, کوئی عام بادشاہ نہیں بلا رہا, اس کائنات کا مالک الملک کائنات کا بادشاہ بلا رہا, پھر بھی نہیں آ رہے. ومن کفر, بس اگر کوئی ہماری آواز سن کے بھی کفر اختیار کرے,
لفظ کفر کے ویسے حقیقی معنی ہے منہ پھیر لینا. اگر کوئی پھر بھی منہ پھیر لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، نماز کے حوالے سے یہ بات نہیں آئی، روزے کے حوالے سے آیت نہیں آئی، تو سمجھ لو کہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ تمہیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ اسے کوئی فائدہ ہو رہا تھا تمہیں دینا چاہتا، نہیں آ رہا ہے، خود ہی اپنا نقصان بھگتو، اللہ کو تمہاری اب کوئی فکر نہ رہی. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. چنانچہ آیت کے اس آخری ٹکڑے نے جس نے حج نہ کرنے والے کو لفظ کفر قرآن کی آیت میں آیا، کسی غیر محتاط یا جذباتی ذاکر یا عالم کی تقریر میں نہیں آیا، کسی ضعیف حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا، قرآن میں یہ لفظ آ گیا کہ حج نہ کرنے والے کو قرآن نے یہ لیبل یا ٹائٹل دیا کہ تم گویا کفر اختیار کر رہے ہو. اتنی فضیلت حج کے باوجود کتنے تعجب اور افسوس کی بات کہ حج کا وہ ذوق، حج کا وہ شوق، حج کے حوالے سے وہ انسینٹو ہمارے پاس نہیں پایا جاتا کہ جس میں آدمی ایک بار حج کرنے کے بعد بار بار حج پہ جائے. چونک شبائے قدر کی سب سے اہم رات 23 رمضان، جو دعا ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور کئی بار پڑھائی جاتی ہے کہ دعا یہ مانگو کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ہذا، یہ نہیں وفی کل عام، دعا کیا پڑھوائی جاتی ہے پورے رمضان، خاص طور پر 23 کو، کہ اے خدا مجھے اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا فرما اس سال بھی، وفی کل عام، اور ہر سال، یہ نہیں کہ خالی اس سال، حج واجب ایک بار ہے، زندگی میں ایک بار جاؤ، لیکن دعا ہماری زبان پہ زبردستی جاری کروائی جاتی، ہم چاہیں کہ نہ چاہیں، اگر رمضان کے اعمال کرنا، اگر شب قدر کے اعمال کرنا، ہر سال کی دعا مانگو، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ آل محمد کی تعلیمات جو ہر سال حج کی بات کرتی ہیں، یہاں لوگ زندگی میں ایک مرتبہ کا حج کرنے کو بھی تیار نہیں. جب مسائل حج کو دیکھی تو شاید ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والا کوئی ہی مرد ایسا ہو کہ جو حج سے بری الذمہ، اور ویسٹرن چھوڑیے، انڈیا اور پاکستان اور اس افریقہ کو ملائیے تو ہمارے معاشرے کی شاید ہی کوئی عورت ایسی ہو جس پر حج ثابت. میں نے مردوں کی حد تک انڈیا پاکستان کی بات نہیں کی، اس افریقہ کی بات نہیں کی، عورتوں کی بات آ رہی ہے تو سب کو ملا لیا گیا. اس کے حوالے سے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ جیسے عورت کا مہر اور عورت کے زیور، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ اگر حج کا خرچہ پورا کر رہی تو ایک کنڈیشن کے ساتھ حج واجب ہو جاتا. یہ زیور جو عورت اپنے پہننے کے لیے بناتی ہے یا اس کو کہیں سے حاصل ہوتا، اور یہ مہر جو صیغہ نکاح میں رکھا جاتا، یہ حج واجب کر دیتا. تو مردوں پر شاید حج کم ہو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان اور اس افریقہ کے، لیکن عورتوں میں تو شاید ہی کوئی ایسی عورت کہ جس کے اوپر حج ساقط ہو، اور اس کے باوجود آپ کیفیت و حالت دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ پھر وہ دوسرا موضوع جو اس لیے زیادہ اہم کہ ایک برادر محترم کے گھر کی ایک ایسی خوشی ہے کہ جس میں ہم سب کو شریک ہونا، اور یہ ایک ایسی خوشی ہے جو شرعی خوشی ہے، اس کا حق کہیں نہ رہ جائے. تو بس آخری بات، اب دیکھیے مہر اور جہیز کے لفظ میں نے ایسے کی، ایسے استعمال کی کہ جس کے ذریعے مسئلہ بھی بتانا تھا اور اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف مجھے مڑنے کے لیے ایک راستہ بھی چاہیے تھا، وہ انہی الفاظ سے مجھے مل رہا. عورت کا مہر اور عورت کا جہیز، جہیز کے زیورات، اب زیورات جتنے بھی ہو، جہیز کیوں، بری کیوں، یہ دو چیزیں ایسی جو ہمارے معاشرے کی 99% عورتوں پہ حج واجب کر دیتی، اور غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حج کرنا تو درکنار. میں نے اپنا یہ واقعہ پہلے بھی سنایا لیکن اتنا مختصر ہے کہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے، واقعہ نہیں کہ جب حج کے حوالے سے ہم نے کراچی میں کام شروع کیا، خاص طور پر خواتین کو مسئلہ بتایا، تو پہلا اعتراض یہ آیا کہ عورتوں پہ تو حج ہوتا ہی نہیں، بلکہ باقاعدہ ممبر پہ مجلس پڑھنے والی بعض ذاکرات نے کہا کہ شہزادی کی زندگی دکھا دیجئے، وہ کبھی حج پر نہیں گئی، تو یہ مسئلہ آپ لوگ کہاں سے نکال کے لے آئے. اور آپ لوگ سے مطلب میں نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ اس وقت مرحوم آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی کا چھپوا کے شائع کیا گیا. اتنے خطرناک قسم کے مسائل میں اپنی گردن بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ یہ ان کا فتویٰ کہاں سے لے کے آ گئے، کہاں سے یہ فتویٰ یہ مجتہدین اور مراجع لے کے آ گئے. اس وقت یہ بات ہو رہی، تاریخ سے بھی نا واقفیت، فقہ سے بھی نا واقفیت، اسلام سے بھی. لیکن اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے انشاءاللہ بعد کے مواقع ہیں، لیکن مسئلہ اتنا اہم کہ میں اس مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرتا ہوں کہ مردوں پہ تو شاید 50-60% حج معاف ہو، لیکن خواتین پہ 99% حج واجب ہوتا. اور میں ایک واقعہ اکثر دہرایا کرتا ہوں، سن لیجیے. ہمارے مراجع میں سے ایک اہم ترین مرجع گزرے ہیں مرحوم آغائے محسن الحکیم، اور خاص طور جو لاسٹ سینچری گزری اس میں عراق کے حوالے سے آغائے محسن حکیم اس انداز سے اس کمیونزم اور صدام جیسوں کو روکا، اور ان کو رکنا پڑا تھا اس عظیم شخصیت کی وجہ سے کہ اس کا انتقام اس کا بدلہ ان کی اولاد سے دل بھر کے لیا گیا. ان کی ساری اولاد تقریباً یہ شہید کی گئی ہے، یہ جیلوں میں اس طرح ڈالی گئی ہے کہ اب تک پتہ نہیں چل رہا. لیکن وہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ آغا حکیم کے اس جہاد کو یا ان کی شخصیت کی عظمت کو بتایا جائے، لیکن ذرا سا بھی تاریخ کو جاننے والا باقی کسی مستحق کو جانے کے نہ جانے آغا حکیم کی عظمت کو جانتا. یہ آغا حکیم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے تھے جن میں سے 9 مستحق بنے تھے، جب بھی ان کے کسی بیٹے کی شادی ہوتی تھی تو فوری طور پر یہ 2-3 جملے ایسے آ رہے ہیں جو اگلے موضوع کے لیے تیاری، اور اپنا جو موضوع چل رہا ہے اس کا بھی تذکرہ. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ویسے ہی اپنے بیٹے کو حکم دیتے تھے کہ اسلام میں چونکہ مہر معجل کو بہتر سمجھا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واجب نہیں ہیں لیکن بہتر، اس لیے مہر معجل مانے فوری مہر، ادھر نکاح ہو ادھر مہر دے دو. اس لیے جیسے ہی صیغہ نکاح مکمل ہو اپنی بیوی کو مہر دے دو. اور اس زمانے کے حوالے سے چونکہ عراق سعودی عرب سے بائی روڈ بہت قریب بھی اور مہنگائی بھی اتنی نہیں، وہ مہر اتنا ہوتا کہ ایک کیا دو آدمی حج کر سکیں. چنانچہ جیسے ہی بیٹا جا کے اپنی بیوی کو مہر دیتا شادی کی پہلی رات، تو فوراً ہی مرضی وقت کا فتویٰ پہنچ جاتا. اب وہ اپنی بہو کے لیے فتویٰ، یہ نہیں ہے کہ شریعت آپ کو بتائی جاتی ہے اپنے گھر میں نہیں لائی جاتی. کہا چونکہ عورت کا مہر اگر ایسا ہو کہ حج کر سکے تو اس پر حج واجب ہے اور اسی سال واجب، اور نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ رقم ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں، خرچ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مہر تجھے ملا، اب اسے روک کر حج پہ جانا. کیونکہ مستحق گھرانے کی بہو ہی نہیں بلکہ بیٹی بھی ایسے گھر کی ہے کہ جو مستحقین کا گھرانہ. آغا محسن الحکیم جو شادی کا معیار مولا کائنات کی شادی کے موقع پہ بتایا گیا، اس انداز سے شادیاں کی تھی اپنے بیٹوں، یعنی حسن و جمال نہیں، مال و دولت نہیں، یہ نہیں کہ اس کا کٹمب یا خاندان یا فیملی کتنی بڑی، یا یہ کہ اس کا باپ کتنے اچھے عہدے پر فائز، صرف دین دیکھا جاتا. تو دین کے اعتبار سے ساری بہویں مستحب گھرانے سے آئیں، تو وہ لڑکی مستحب گھر کی ہے، بہو بھی بنی تو مستحب گھر کی بنی. چنانچہ اس نے فریاد کی بہو نے کہ میں گھر سے اکیلے باہر نکلنے کی عادی ہی نہیں، جو شروع سے ہی مجھے ماحول ملا نجب کا وہ ماحول، تو میں تو نجب سے بغداد نہیں جا سکتی ہوں. کجا یہ کہ حج جہاں جانے کے بارے میں سوچ کے بہت سے مردوں کو حوصلہ جواب دے جاتا، میں تو آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اپنے خرچ سے حج پہ جائیے. حج کی مشکلات سن کے مجھے ایسے لوگ بھی ملے اپنے خاندان تک میں ملے جو کہتے ہیں بھائی نہیں، اتنی مشکلات اور اتنا مجمع، اگر تو ہمیں کوئی فری پر بھی فری بھی حج پہ بھیجے ہم حج پہ تو نہیں جائیں گے. تو وہ مشکلات جب نوجوان مردوں کا حوصلہ پست ہونے لگتا، ایک پردے دار لڑکی سے جو شروع سے ہی اس ماحول میں رہی یہ کہنا کہ اکیلے حج پہ جاؤ، مستحق کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا بحیثیت خسر نہیں بحیثیت مرجع، تو کہا چونکہ مہر میں دو آدمیوں کے حج کی گنجائش، تو اگر عورت پر حج واجب ہو جائے اور اتنی حیثیت رکھتی ہو کہ کسی کو بطور مددگار لے جائے تو یہ الگ سے واجب ہو جاتا، اب اپنے شوہر کو بحیثیت مددگار لے جانا بھی تم پر واجب. چنانچہ ان کے زیادہ تر بیٹوں نے جو پہلا حج کیا وہ اپنی بیوی کی اس رقم سے کیا تھا جو بطور مہر دی گئی، اور اس لیے یہ حج واجب ہو گیا تھا اس بیٹے پر بھی کہ چونکہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو واجب مددگار طلب کرنا. یہ مسئلہ وہاں کا، وہاں سے مطلب کیا ہے، یہ مسئلہ حوضے کا ہے، یہ مسئلہ مرجے کے گھر کا، اور ہمارے یہاں کنسپٹ تک نہیں کہ عورت پر بھی حج آئے گا. یہی مہر، یہی جہیز، اور یہی جو عورت کے زیورات ہیں، یہ میرے اس جملے کو جس کو ایک مرتبہ اور سن لیجئے، میرے اس جملے کو اور طاقتور بناتے ہیں کہ شاید مردوں پر اتنا حج واجب نہ ہو جتنا حج ہمارے یہاں کی عورتوں پر واجب. اور حج کے حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ اس لیے کہ اس سال مجھے پوری کوشش کرنا ہے کہ میلبرن کے ان مومنین کا بھی ایک قافلہ بنے. ویسے الحمدللہ الغدیر سے قافلہ جاتا ہے، لیکن ان مومنین کا بھی، تو مزید کچھ باتیں میں آئندہ آخری دو میں سے کسی ایک تقریر میں بتاؤں گا واپس آئی. لیکن یہ جو باتیں ابھی آپ نے سنی، اس کے علاوہ بھی حج کا اور شادی کے رشتے کا بڑا گہرا تعلق. ابھی تو میں نے مہر اور جہیز اور زیورات کے ذریعے سے ذرا حج اور شادی کے حوالے سے بات کی، بہت گہرا تعلق، بہت. اور وہ کیا گہرا تعلق، چاہے آپ نگیٹو انداز میں سنیں چاہے آپ پازیٹو انداز. پازیٹو انداز کیا، اسلام نے چند مواقع پر ولیمے کو بہت ہی تاکیدی سنت بنا کے رکھا. چند مواقع ایسے جہاں یہ آ گیا کہ ولیمہ کرو، اور یہ کہہ کے کہا لا ولیمہ الا خم، ولیمہ صرف ان 5 موقعوں پہ ہوتا، باقی تو زیادہ تر ریاکاریاں ہو جاتی. وہ جو پانچ مواقع ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کون سے دو مواقع؟ جب حج کر کے آؤ، جب شادی کرو. جب دلہن کو اپنے گھر میں لے کے آؤ تو تمہیں ولیمہ کرنا ہے، اور جس وقت حج سے واپس آ رہے ہو تو ولیمہ کرنا. مجھے اس حوالے سے کوئی مقصر شان اہل بیت نہ سمجھیے گا، لیکن ایک جملہ یہ کہ حج کیا؟ حج ہے بیت کی زیارت، اور شادی کیا ہے؟ شادی ہے اپنے بیت کے لیے اہل بیت کا انتظام کرنا. یہ گھر والی آ رہی، اردو میں جو لفظ اہلیہ، وہ گھر ہے یہ گھر والی، تو گھر کے لیے بھی ولیمہ ہے اور گھر والی کے لیے بھی ولیمہ. چنانچہ ہمارے پاس حج اور شادی کے رشتے کو جوڑنے والی پہلی چیز تو ولیمہ بن. اب آئیے ذرا نگیٹو انداز کی حدیث سن لی. سیاتی زمانن علی امتی، اللہ کا رسول ہی جس کی یہ پہلی حدیث ہے اسی کی یہ دوسری حدیث. فرماتے کیونکہ خوشی کا موقع ہے اس لیے میں نگیٹو والی حدیثیں زیادہ نہیں بتاؤں گا، صرف ایک ہی. ان قریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا، عیسائیوں پر نہیں، یہودیوں پر نہیں، ہندوؤں پر نہیں، کافروں پہ نہیں، ایسس لوگوں پہ نہیں، مشرکین پہ نہیں، دشمنان اہل بیت پہ نہیں، جس کو میں اپنا امتی کہہ رہا ہوں. پیغمبر ہر ایک کو اپنا امتی بھی نہیں کہتے. معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم رسول کے امتی، معیار یہ کہ پیغمبر کہیں کہ یہ ہمارا امتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ حوض کوثر پہ آئے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ زندگی میں بیٹھے تھے، لیکن میرے بعد انہوں نے اسلام میں کتنی ہی تبدیلیاں اور تعریفات کر لی. تو جسے پیغمبر اپنا امتی کہہ رہے، فرما رہے ان قریب اس کے اندر پانچ خرابیاں آ جائیں گی. وہ والی حدیث لا ولیمہ الا خمس، وہ بھی پانچ کے عدد والی حدیث. میں نے صرف دو پڑھی کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ دو تھے. یہ بھی پانچ کے عدد کی حدیث ہے، مگر یہاں صرف ایک ہی پڑھوں گا وہ جو ٹاپک سے ریلیٹڈ. کہا وہ خرابی یہ آئے گی کہ نساؤہم قبلتہم، ان کی بیویاں ان کا قبلہ بن کے رہ جائیں گی. یہ خانہ کعبہ اللہ نے مکے میں رکھا، اسے سب کا قبلہ بنایا. آخری زمانے کے اندر میرے امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنی عورتوں کو اپنا قبلہ بنا لیا کریں گے. وہ خانہ کعبہ لا کے اپنی بیوی کے اندر جمع کر دیا جائے گا. اب اس میں بھی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ تفصیلات چھوڑیے. اب تو ایسے مواقع انشاءاللہ کئی مرتبہ آئیں گے کہ جب یہ شادیوں کا سلسلہ چلے گا، جب تک میں رہا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، موضوعات آتے رہیں گے. لیکن عجیب بات یہ کہ جو بات میں ابھی ذرا سے لائٹ انداز میں کہہ رہا ہوں، بڑی سیریس بات بن جاتی ہے جب ہم جاتے ہیں اس وقت کہ خانہ کعبہ کی ہسٹری کیا، مکہ مکرمہ کی ہسٹری کیا، حج کی ہسٹری کیا. تو عجیب بات یہ ہے کہ تمام ہسٹریز میں ہمیں شادی کا رشتہ نظر آتا، شادی کا رشتہ. خانہ کعبہ بنا بہت پہلے تھا، آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا جنگل. خانہ خدا کو آباد کس نے کیا، آبادی کس نے وہاں پیدا کی؟ جناب حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کی ہجرت. ورنہ حضرت ابراہیم سے 6000 سال پہلے حضرت آدم دنیا میں آئے. 6000 سال تک خانہ کعبہ سنسان جنگل میں، ویرانے میں. حضرت ابراہیم کی وجہ سے خانہ کعبہ بنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں، پورے قرآن میں جگہ جگہ حکم ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کی پیروی کرو، سنت ابراہیم، دین ابراہیم. لیکن خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے اکیلے آباد نہیں کیا، خانہ کعبہ آباد ہوا ہے شوہر و بیوی کے رشتے کی وجہ سے. کہ ابراہیم کو حکم دیا گیا جو تمہاری بیوی حاجرہ اسے مکے کی سرزمین پہ چھوڑ کے آؤ. کون سا مکہ؟ آج والا مکہ نہیں، جو ماشاءاللہ اتنا بڑا رخ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے شہروں کو پیچھے چھوڑا. ہاں، اس زمانے کا مکہ کہ خود اپنی بیوی کو مکے کی سرزمین پہ بٹھا رہے اور مکے کی حالت کو دیکھ کر گویا روتے ہوئے کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آئے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے خدا میں تیرے حکم سے اپنی ذریت اور اپنے گھر والوں کو اس زمین پہ بٹھا کے آ رہا ہوں کہ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی. واد ایک ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، گھاس کی ایک پتی بھی وہاں نہیں اگتی ہے، وہاں پہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بٹھا کے آ رہے ہیں. اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی وہ بیوی تھی کہ جن سے حضرت ابراہیم کو بڑی محبت بھی تھی. یہ جملہ جو میں نے کہا، پیغمبر کی بیویوں کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ بیوی ہونا الگ بات ہے اور بیوی سے محبت ہونا الگ بات ہے. وہ بیوی تھی جن سے محبت بھی تھی. میں یہی محبت تو سبب بنی کہ سارا اور حاجرہ کا جھگڑا پیدا ہو گیا. اگر سارا یہ دیکھتی کہ میرا شوہر دوسری بیوی کو اتنی توجہ نہیں دے رہا، جھگڑا نہ ہوتا. جھگڑا ہوا اس لیے کہ یہ سارا یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے برابر اسٹیٹس دیا جا رہا، بلکہ دلی محبت تو شاید وہاں زیادہ. تو ایسی بیوی کو جس سے محبت بھی ہے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، لیکن حاجرہ کو وہاں بٹھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ آباد ہوا. مکے کی آبادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ حج جیسی عبادت اسلام کے دامن میں آئی. تو یہ حج جیسی عبادت اور خانہ خدا کی یہ آبادی، یہ نتیجہ ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کے پہلو کا. اور وہ پہلو کیا؟ کہ جب حاجرہ کو زمین پہ بٹھا کے آئے تو حاجرہ نے فریاد کی. شوہر کی ذمہ داری ہے نا کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دینا, شوہر کی ذمہ داری ہے نا کہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنا, اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے دل کو خوش رکھنا. دونوں روایتیں ہمارے پاس برابر سے موجود, شوہر کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئیں, بیوی کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئیں. لیکن ابراہیم جیسا نبی اگر اپنی بیوی کو جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا کہ پانی کا قطرہ بھی ساتھ میں نہیں, یعنی ایسا بھی نہیں جیسے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ایک لنچ باکس لے کے جاتے ہیں اور پانی کی ایک بوٹل لے کے, یہ بھی نہیں تھا. اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنا پڑی اسی دن. تو حاجرہ نے پلٹ کے فریاد تو کی کہ اے میرے شوہر, آپ مجھے یہاں کہاں بٹھا کے جا رہے ہیں اور کیوں بٹھا کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا, کہا یہ حکم خدا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بس ایک لفظ سنا, یہ حکم خدا, اب کوئی فریاد نہیں کی. نہ یہ رشتہ یاد دلایا کہ بحیثیت شوہر آپ کی ذمہ داری ہے میرے حقوق کو ادا کرنا, نہ یہ یاد دلایا کہ میرا اتنا چھوٹا شیرخوار بچہ ابھی پانی کے لیے ترسے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی کہاں سے. حکم خدا آ گئے. وہی چیز جو میں نے اس شب جمعہ اعمال میں بھی پڑھی اور کل بقرعید کے خطبے میں بھی پڑھی کہ بذالک امرتوانا اول المسلمین, خدا نے حکم دیا ہے میں سر جھکا رہا ہوں. یہ خالی ابراہیم نہیں کہہ رہے, ابراہیم کہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے معصوم نبی ہیں. یہ وہ حاجرہ کہہ رہی ہیں جو غیر معصومہ ہیں اور مصر کی ایک کنیز ہیں, کنیز گھرانے سے تعلق ہے, خود بھی کنیز تھی. مگر دیکھیے اللہ ہے, اللہ نے حکم خدا کی اطاعت, اللہ نے پابندی شریعت کہ ماں کا بیٹا اس کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے, اور وہ اتنا نہیں کہتی ہے کہ ایک گلاس پانی تو رکھ کے جائیے, وہ اتنا نہیں کہتی ہے کہ ایک مشک پانی کا انتظام تو کر کے جائیے. جب یہ سنا کہ حکم خدا گیا ہے تو ابراہیم اور حاجرہ کا رشتہ شوہر اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جس نے ہمیں ایک اصول اور فارمولا دیا کہ جہاں حکم خدا آ جائے وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. شوہر کو آپ خود بھی اور اپنی بیوی سے بھی دین خدا کی پیروی کرانا, اور یہی ذمہ داری پلٹ کے بیوی کی بھی بنتی ہے جو آسیہ اور فرعون کا واقعہ ہے. لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو محدود رکھ رہا ہوں خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے, تو آج دوران حج ایک اہم ترین فریضہ, دو پہاڑیاں صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑا جاتا حاجرہ کی وجہ سے. تو یہ خانہ خدا, یہ حج, یہ واجبات حج شوہر اور بیوی کے رشتے سے ایک تعلق رکھتی. مگر یہ بھی میں نے بہت بات کی بات کہی, اس سے بھی پہلے چلیے 6000 سال پہلے حضرت آدم اس دنیا میں بھیجے گئے. اس وقت حج کے جتنے بھی اہم اہم واجبات ہیں ہمارے یہاں مشہور سنت ابراہیمی, حق یہ ہے کہ سب یادگار آدم و حوا, سلسلہ وہاں سے چلا تھا آدم اور حوا, شوہر اور بیوی اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں. مگر وہی بات, حکم خدا ہے کہ ان کو الگ الگ بھیجا جائے. مشہور یہ ہے کہ جناب حوا کو جدہ میں اتارا گیا, سعودی عرب کا ایک شہر ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام جدہ پڑا. عربی میں جدہ کہتے ہیں دادی کو, ہم سب کی دادی وہاں اتنی, یا کم از کم وہاں انتقال کیا تھا تو اتنی شاید عرفات کے میدان میں. بہرحال, اور حضرت آدم کے لیے کہا جاتا ہے سری لنکا یا سیلون یا سراندیپ جو بھی کہیے اس کے اندر اتارے گئے. بہرحال, حج کے واجبات میں ایک اہم ترین واجب ہے عرفات کا میدان. اتنا اہم ہے کہ اس دن کا نام ہے یوم عرفہ. اس میدان کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں؟ 9th of Zilhijj حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کے معنی ہے عربی میں ٹو ریکوگنائز, ایک دوسرے کو پہچاننا. کہ یہ وہ جگہ کہ آدم اور حوا اس دنیا میں الگ الگ اتارے گئے, تو آدم ایک مرتبہ حوا کی تلاش میں چلے یا حوا آدم کی تلاش میں چلے, اور اس میدان کے اندر 9th of Zilhijj کو شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوئی تھی. حج کے واجبات میں اہم ترین واجب عرفات. جس طرح میں نے جملہ شروع تقریر میں کہا کہ 10th of Zilhijj یا بقرعید حج کا اہم ترین واجب, برادران اہل سنت کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ 9th of Zilhijj حج کا اہم ترین واجب. وہ پیغمبر کی حدیث کوٹ کرتے صحیح بخاری کی کہ الحج و عرفہ. پیغمبر نے کہا حج تو صرف عرفات کا نام ہے, جو وہاں پہنچ گیا چاہے سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کا حج ہو گیا. خیر وہ ایک اختلافی مسئلہ, چھوڑی. اہم ترین دن پاکستان میں رہ کر جو اگر آپ نے ٹیلی ویژن پہ کبھی حج دیکھا تو وہ 4 دن کا کوریج نہیں آتا, وہ صرف عرفات کے میدان کا کوریج آتا. تو یہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ میدان ہے جہاں شوہر نے بیوی کو پہچانا, بیوی نے شوہر کو پہچانا, اور پھر اس نعمت کی خوشی میں کہ پروردگار نے بچھڑے ہوئے شوہر اور بیوی کو ملایا, آدم اور حوا چلے مکے کی طرف. پہلا طواف جو کیا گیا, پہلا طواف وہ اس خوشی میں کیا گیا کہ اللہ نے اس گناہ کو معاف کیا یا ترک اولا کو معاف کیا اور حوا کو آدم کے لیے حلال قرار دیا. چنانچہ خانہ کعبہ کا طواف شروع یہاں سے ہوا, عرفات کا میدان شروع یہاں سے ہوا. جبل رحمت کی تاریخ ہی ہے, تو حج ہو یا مشاعر یعنی عرفات اور منا اور مزدلفہ، یہ شوہر اور بیوی کی ایک ایسی کہانی کہ جس کا تعلق حضرت آدم اور حوا سے شروع ہوتا، ابراہیم اور جناب حاجرہ کے واقعے میں پیک کو پہنچتا. تو اسی حوالے سے اب ایک آخری نقطہ اور سن لیجیے، اگرچہ وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن ایک آخری نقطہ اور سن لیجیے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم مجلس کا محفل کا آخری نقطہ نہیں کہا میں نے، کہا اس یہ جو ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے آخری نقطہ، یہ ذہن میں ذرا واضح رہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت کی میں نے آج کی محفل میں تلاوت کی تھی، یہ وہ آیت ہے جسے میں نے اس نوچندی جمعرات کو، یہ نوچندی شب جمعہ بھی تلاوت کیا. ہوا الذی خلق من الماء بشرا، ٹاپک میں اس طرح نہیں چینج کر رہا ہوں، رب کے ساتھ جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے سنو، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، ایک انسان، فجعلہ نسبا وصہرا، اور اس کے لیے اس نے ایک تو خون کے رشتے بنائے اور ایک شادی کے رشتے بنائے. وکان ربک علی ذلک قدیرا، تیرا پروردگار ہر شے پہ قدرت رکھتا. اب یہ ایک آیت آئی جس میں یہ اعلان ہوا کہ ہم نے ایک ایسا انسان بنایا کہ جس انسان کے لیے ہم نے دو رشتے قرار دیے، خونی رشتہ اور ایک سحری رشتہ. دنیا رشتے کی دو ہی قسمیں اسلام مانتا، ایک وہ رشتہ جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے جو خون کے ذریعے ہوتا، یہ وہ رشتہ کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ آدمی آپ کا نسبی رشتے دار، کہ اگر آپ لوگ فیملی ٹری ٹریس کریں تو کہیں نہ کہیں جا کے مل جائے، چاہے وہ 10 پشتے پہلے، چاہے 50 پشتے پہلے، چاہے 100 پشتے پہلے. پشت یعنی انگریزی میں غالباً جنریشن کہتے ہیں، گجراتی میں غالباً پیڑھی کہتے ہیں. تو وہ ہے خونی رشتہ، اور ایک ہوتا ہے وہ رشتہ جو شادی کے ذریعے سے انسان قائم کرتا، شادی کے ذریعے سے. اسے عربی میں کہتے ہیں سحری رشتہ، سواد کے ساتھ. اور یہ بات طے شدہ کہ عقل بھی یہ کہتی ہے اور اسلام کے مسائل بھی یہ بتاتے ہیں کہ خونی رشتہ طاقتور ہے اور سسرالی رشتہ یا ازدواجی رشتہ کمزور ہے. اس لیے کہ خون کا رشتہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا، اور سسرالی رشتہ وہ ہے جو آدمی خود بناتا. اللہ کا بنایا ہوا رشتہ اتنا طاقتور ہوتا کہ نہ کوئی آدمی اس کو پھیلا سکتا ہے، نہ کوئی آدمی اسے سکیڑ سکتا، یعنی کسی کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ جسے اللہ نے ہمارا رشتہ دار بنایا وہ کہے میں اس کو اپنی رشتہ داری سے نکالتا ہوں. جب باپ کو حق نہیں ہے کہ کہہ دے کہ بیٹا میرا بیٹا ہے لیکن میں اس کو آخ کرتا ہوں، تو آخ کا یہ مطلب نکالے کہ آج سے یہ میرا بیٹا نہیں رہا، یہ حق نہیں. آخ الگ چیز ہے، توہین ہے والدین، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا نہیں. آپ کہیں کہ اللہ نے جو رشتہ دار بنائے میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو چینج کر رہا ہوں، یہ کر ہی نہیں سکتے. جو باپ بن گیا قبول کرنا ہوگا، جو ماں بن گئی قبول کرنا ہوگی. اس لیے کہ آج کل کے بچے کہتے ہیں یہ جملہ، مولانا پہلے زمانے میں باپ کی اولاد نالائق ہوتی تھی، آج کل ہم وہ ہیں کہ ہمارے والدین نالائق ہیں. اب یہ خود جملہ کتنی بڑی توہین ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جملہ کہنے کو دل بھی چاہتا، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خلاصہ یہ کہ باپ جو ملا لینا پڑے، ماں جو ملی آپ کو قبول کرنا پڑے گی، بھائی جیسے ملے اچھے ہوں برے ہوں خون کے پیاسے ہوں برادران یوسف ہو، تعلقات توڑ لیں، دعا سلام بند کر دیں، لیکن بھائی بھائی بہن بہن اولاد جو ملی آپ کو قبول کرنا ہی کرنا. چنانچہ کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ ان رشتہ داروں کو جنہیں اللہ نے بنایا ہے اپنی رشتہ داری سے نکال دیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تعلقات ختم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج سے دعا سلام بند، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے لیے مر گیا میں ان کے لیے مر گیا، لیکن رشتہ ختم نہیں ہوا. چنانچہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوا، میراث ایک دوسرے کو دی جائے گی چاہے خون کے پیاسے ہی کیوں نہ. اور اسی طرح آپ کو یہ اختیار بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ میرا خاندان چھوٹا ہے میں اسے بڑا کرنا چاہتا ہوں، لیکن خونی رشتے کے ذریعے سے بھائی خلا ہے میں اسے اپنا بھائی بناتا ہوں. حتیٰ یہ کہ قدیر کے دن اگر آپ صیغہ اخوت بھی پڑھیں گے تو وہ بھائی آپ کا خونی رشتے والا بھائی نہیں کہلائے گا، اس کے وہ حق نہیں ہوں گے، اس کے وہ رائٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارے یہاں بہت رائج ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ پہلی چیز رائج ہے کہ جب باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو آخ کیا تو ہم سمجھتے ہیں رشتہ ختم ہو گیا. رشتہ ختم نہیں ہو، جسے آخ کیا ہے یہ بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد اس کی میراث سے اتنا ہی حصہ پائے گا جتنا حصہ باپ کا اطاعت گزار پابند ہے سوم و سلاد بیٹا پائے گا. قیامت کا عذاب الگ ہے، دنیا کے اندر دونوں کا حق باپ کی میراث میں برابر. اور اسی طرح اگر کوئی اپنے رشتہ داروں میں اضافہ کرنا چاہے، چونکہ وہاں آخ کے حوالے سے ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، گناہ کبیرہ ہوتا، نہیں دیتے اس کو حصہ، اور ادھر وہ ہے رشتہ ختم کرنا، ادھر رشتہ بڑھانا کہ جی وہ فلاں عورت تو میری بہن، تو بہن ہے تو کوئی حجاب نہیں ہوگا. نہیں، آپ بہن کہیں کہ کچھ بھی کہیں، وہ جو ہے اجنبی ہے، اجنبی تھی، اجنبی ہے، اجنبی رہے گی. نہ کوئی عورت کسی مرد کو اپنا بھائی بنا کے احکام شریعت کو نظر انداز کر سکتی ہے، نہ مرد کسی عورت کو بہن بنا کے، یعنی رشتہ نہیں بنا. وہ احترام کے حوالے سے جو بھی آپ کہیے، محبت کے حوالے سے جو بھی آپ کہیے، رشتہ نہیں بنا. تو رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ خونی رشتہ، جس کو اللہ نے بنایا وہی ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا. اور دوسری جانب ایک اپنا بنایا ہوا رشتہ ہوتا جسے سسرالی رشتہ کہتے ہیں، جس کو شریعت نے ویلڈ رشتہ مانا، مگر ویلڈ مانا تو نہ کہ بیوی محرم ہو گئی، بیوی کی وجہ سے اس کی ماں محرم ہو گئی، لیکن ویلڈ رشتہ ہونے کے باوجود کہا کہ یہ کمزور رشتہ. اس لیے کمزور رشتہ ہے کہ اس کی گرہ بہت نازک، ہر آدمی اسے بنا سکتا ہے، ہر آدمی اسے کھول سکتا، توڑ سکتا. اردو میں توڑنا کہیں گے، عربی میں گرہ کھولنا کہیں گے. ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ آج کی محفل میں وہ زبان پہ لانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا. یہی وجہ کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہمارے عقیدے کی بنیاد رہا کہ جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں وہ طاقتور رشتے والے ہیں، کمزور رشتے والے نہیں. ازواج کو ہم نے کبھی اسی لیے اہل بیت نہیں مانا. تو دونوں رشتوں میں فرق کیا بنا؟ دونوں رشتوں میں فرق یہ بنا کہ خون کا رشتہ طاقتور ہے اور سسرال یا ازدواج کا رشتہ کمزور. اور اس لیے طاقتور و کمزور کہ خون کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، ازدواج کا رشتہ بندے نے بنایا. دیکھیں اس دنیا میں 6 بلین انسان اپنے اپنے گھر بنا کے رہ رہے ہیں اور ایک رشتہ بندوں نے بنایا ہے، تو اصول سامنے آ گیا کہ اللہ کا بنایا وہ ہمیشہ فضیلت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسے اجماع کر کے بندے بنا لیا کرے. ہمیشہ اللہ کا بنایا وہ افضل کہرائے گا بندوں کے بنائے ہوئے، چاہے وہ گھروں کی بات ہو تو خانہ کعبہ افضل رہے گا دنیا کے ہر گھر. آپ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنا لیں اور آپ شکاگو کا سیئرس ٹاور بنا لیں اور آپ پیرس کا ایفل ٹاور بنا لیں اور آپ میلبرن کا ریالٹو ٹاور بنا لیں اور آپ بہترین بلڈنگ بنا لیں، پھر بھی ایک معمولی سی سادہ سی گرے کلر کے پتھروں کی بنی ہوئی پرانی بلڈنگ سب پر فضیلت رکھے گی. وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے یا بندوں کی بنائی ہوئی، اور یہی اصول رشتوں کے حوالے سے ہے، اور یہی اصول پھر امامت و خلافت و ولایت و غدیر خم کے حوالے سے ہے، جہاں سے میں آئندہ اتوار کی بات شروع کروں گا. آئندہ اتوار کا تذکرہ آ گیا تو ایک اعلان کر دوں، بس خالی اعلان، یعنی ایک اعلان جو ریلیٹڈ ہے اس وقت کے ٹاپک سے، کیونکہ آئندہ عین مین غدیر کا دن ہے. تو نماز ظہرین ہمارے یہاں تقریباً 250 پہ ختم ہوتی اور پروگرام 330 پہ شروع ہوتا. یہ 40 یا 45 منٹ عام طور پہ لوگ یعنی ویسٹ ہو جاتے ہیں. اگلی دفعہ غدیر کا دن ہے، اس کے درمیان اعمال غدیر انجام پائیں گے. آپ کو ٹائم سے پہلے نہیں بلایا جا رہا، آپ کو ٹائم کے بعد نہیں بٹھایا جا رہا، جو 20 کا 40 منٹ کا ایک گیپ ہوتا. خیر اعمال غدیر جو لوگ ہوں گے نماز میں، ان شاء اللہ الحمدللہ 2 صفحے بن جاتی ہیں، تو کافی لوگ ہیں. صرف اطلاع کے لیے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے اطلاع میں نہیں تھا. واپس آئیں، بندوں کا بنایا ہوا ہمیشہ کمزور ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا ہمیشہ طاقتور ہوگا. مگر ایک ایسی منزل آتی جہاں یہ دونوں رشتے برابر ہیں، نہ کوئی کمزور ہے نہ کوئی طاقتور ہے. جتنا نسب کا رشتہ طاقتور ہے اتنا ہی ازدواجی رشتہ طاقتور ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا، ابھی تو اتنے زور و شور سے چیخ چیخ کے ایسی بات کہی کہ کان کے پردے پھٹ گئے کہ وہ رشتہ زیادہ طاقتور ہے یہ کمزور، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک منزل کے رشتے برابر ہوتے ہیں. وہ کون سی منزل ہے؟ وہ ہر ایک کی منزل نہیں، وہ علی کی منزل ہے. علی کی منزل وہ منزل کہ جہاں علی کا جتنے خونی رشتے اور نسب کا رشتے طاقتور ہے، اتنا ہی ازدواج کا رشتہ بھی طاقتور ہے. میں علی کی باقی شادیوں کی بات نہیں کرتا، لیکن پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ وہ دونوں رشتے بالکل برابر. علی کے گھر میں پہنچیے گا تو یہ اصول الٹ جائے گا جو ابھی آپ نے سنا، یعنی الٹ جائے گا مطلب یہ کہ ختم ہو جائے گا. وہاں دونوں رشتے برابر، نسب کا رشتہ اتنی ہی طاقت رکھتا ہے جتنا ازدواج کا رشتہ طاقت رکھتا، اور ازدواج کا رشتہ نسب کے رشتے کے برابر طاقت رکھتا. اور صرف اس لیے کہ جو اب تک ہم نے بات کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ عام لوگوں کا خونی رشتہ اللہ بناتا ہے، شادی کا رشتہ وہ خود بناتے ہیں، لیکن علی کائنات کی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا خونی رشتہ بھی اللہ نے بنایا اور جس کی شادی کا رشتہ بھی اللہ نے بنایا. اور اس کے لیے دلیل چاہے قرآن کی آیت دیکھ لیجیے، هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا. سارے انسان مٹی سے بنائے گئے، علی کا تذکرہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ لفظ پانی آیا، بلکہ پیغمبر نے حدیث کو بڑھایا کہ یہ وہ پانی تھا کہ جس پر عرش الہی سالوں سال تک قائم رہا تھا. یہاں سے ایک تفصیل آتی ہے اس روایت کی جو 13 رجب کے لیے مناسب. تو یہ تو طے شدہ بات ہوئی کہ پروردگار اس آیت میں علی کا ذکر کر رہا. پھر کیا کہا؟ فجعلہ، ہم نے اس بشر کو پیدا کر کے اس کے لیے قرار دیا، ہم نے قرار دیا اس کے لیے نسبہ خون کا رشتہ، اور ہم نے قرار دیا سہرا اس کے لیے شادی کا رشتہ. قرآن گواہی دے رہا کہ علی کی حد تک جس طرح سے خون کا رشتہ اللہ نے بنایا اسی طرح شادی کا رشتہ بھی اللہ نے بنایا. اور اگر آپ کو تاریخ اسلام یا سیرت نبی سے دلیل چاہیے, یہ تو قرآن کی دلیل ہے, تو آئیے دیکھ لیجیے. دیکھ لیجیے اگر کہ یہاں پہ دو روایتیں, لیکن میں وہ دوسری والی روایت پڑھ رہا ہوں جو ہمارے یہاں کم مشہور ہے مگر بہار کے اندر ہے, شیخ صدوق کی امالی میں ہے, ملا ہاشم خراسانی کے منتخب کے اندر ہے دوسری روایت. اور وہ یہ کہ فاطمہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جو عربوں میں اس زمانے میں شادی کی عمر کہلاتی, لیکن پیغمبر کی جانب سے شہزادی کی شادی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہو رہی, خاموش بیٹھے ہیں اللہ کے رسول. آج ہمارا باپ اس لیے خاموش بیٹھتا ہے کہ رشتے نہیں آتے, پیغمبر کے ساتھ تو یہ مسئلہ بھی نہیں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں. پہلے صاحب گئے رشتہ لے کے آئے, پیغمبر نے رد کر دیا, کہہ دیا اور کیا کہہ کے رد کیا کہ یہ رشتہ وہ ہے جس کا مجھے اختیار ہی نہیں, بیٹی کا رشتہ باپ نہ کرے تو کون کرے, پیغمبر کہتے ہیں اس کا مجھے اختیار ہی نہیں. گئے اپنے دوست کے کہا سمجھ جاؤ, تو دوسری مرتبہ یہ دفع ثانی میں دوسرے صاحب آئے, اللہ کے رسول شادی کو دل چاہتا ہے اور اس سے بڑی میری خوشخبری کیا ہوگی, میرے خوشبختی کیا ہوگی کہ آپ کے خاندان سے رشتہ ہو. پیغمبر نے ڈانٹا نہیں, چھڑکا نہیں, صرف اتنا کہا یہ وہ رشتہ ہے جسے مجھے اختیار ہی نہیں, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ترغیب دلا دلا کے بھیجا جا رہا اور پیغمبر ہر رشتے کو منع کر رہے ہیں. آخر حضرت ام سلمہ جو اگر کہ ابھی تک اس خاندان میں بحیثیت ماں بن کے نہیں آئی تھی, لیکن ایک بہت ہی بردبار اور سنجیدہ عورت تو عرب کی مانی جاتی, سوال کرتی کیا اللہ کے رسول یہ رشتہ آخر آپ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں کر رہے, تو جواب دیا اس لیے امالیہ شیخ صدوق بہار علامہ مجلسی منتخب التواریخ ملا ہاشم خراسانی بلکہ سب سے اہم حوالہ ابن شہر عاشوب کے مناقب کا اس لیے کہ پروردگار نے خاص فرشتے محمود کو میرے پاس بھیجا تھا جسے اس سے پہلے میں نے بھی اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا اس دنیا میں, اور وہ صرف ایک پیغام لے کے آیا تھا کہ پروردگار تمہیں حکم دیتا کہ نور کا رشتہ فقط نور سے ملایا جا سکتا, نور کا رشتہ غیر نور سے نہیں ہو سکتا. پیغمبر یہ جملہ کہہ کے خاموش ہوتے, مگر اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں, یہ کتنی عجیب بات ہمارے سامنے آتی, کتنی عجیب بات, پیغمبر کے رشتے دار گھر والے ہیں لیکن ان میں سے نور فقط فاطمہ کو قرار دیا گیا. اب یہ نور کا رشتہ جس نور سے کیا گیا مسلمانوں نے اسے تو کبھی نور نہ کہا, اور جس کے پاس غیر نور دو دو پہنچ گئے تو اس کو ذوالنورین کا لقب دیا جا رہا, یعنی جو ظلمت سے رشتہ کر رہا وہ تو نور والا قرار پا رہا اور ڈبل نور والا, اور جس کے بارے میں پروردگار محمود فرشتے کو بھیجتا اور کہتا ہے کہ اے حبیب یہ رشتہ وہ ہے کہ خیال کرنا نور فقط نور سے جوڑا جا سکتا, پیغمبر کہتے ہیں اے ام سلمہ میں اس لیے خاموش ہوں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول مگر آپ کب تک خاموش رہیں گے. دیکھیے یہاں دو روایتیں میں نے کہا نا, مشہور روایت تو یہ کہ وہ لوگ جو پلٹ کے گئے تھے آخر میں انہوں نے کہا علی کو بھیجو, اور اس یقین کے ساتھ کہا جب ہمارے رشتے ٹھکرائے گئے تو علی کا بھی رشتہ ٹھکرایا جائے گا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لومڑی کی دم کٹ جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جنگل کے سارے جانوروں کی دم کٹ جائے, وہ تو اس لیے سے ایک وہ بھی روایت ہے, مگر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مناقب اور امالی اور منتخب اور بہار کی روایت, کہ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول حکم تو آیا مگر نور کا رشتہ نور سے کب جوڑا جائے گا, کہا میں انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ نکاح یہ جو دنیا میں بعد میں ہوگا پہلے عرش الہی پر ہوگا, یہ نکاح پہلے آسمان پہ پڑھا جائے گا. اور پھر روایت ہمارے سامنے آتی کہ اس کے فوراً بعد جس طرح آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں کہ پروردگار نے کہا وعزتی وجلال تمام ملائکہ کو جمع کیا اہل بیت کے فضائل بتائے, مگر حدیث قصہ تو 24 ذوالحج کی روایت ہے, یہ تو اس سے 10 سال پہلے کا واقعہ, جو پیغمبر کہتے ہیں کہ آئے ام سلمہ اے ام سلمہ آج نیا چاند نظر آنے کے بعد پروردگار نے آسمان پہ یہ نکاح پڑھا, عجیب نکاح کہ جس میں خدا خود علی اور فاطمہ کے نکاح کو آسمان پہ پڑھ رہا ہے, صیغہ نکاح خدا بیان کر رہا اور پیغمبر نقل کرتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا, خدا کہہ رہا الحمدللہ رضائی والعظمت کبریائی, سنو الحمدللہ میری چادر اور عظمت میری کبریائی میری تکبیر, اور والخلق کلہم عبیدی و امائی اور سارے بندے میرے غلام اور کنیزے, پس فزوجت فزوجت فاطمت عمتی من علی اولیائی. اس وقت اسلام میں میں فاطمہ کا جو میری کنیزوں کی سردار ہے نکاح پڑھتا ہوں اس علی کے ساتھ جو تمام اولیاء کا سردار ہے. پہلی ذیلج کو الس ساتویں آسمان پر یہ نکاح پڑھا گیا, مگر کس طرح پڑھا گیا کہ ایک مرتبہ پھر یہ موضوع میرے اصل موضوع سے مل جائے گا. ایک جملے سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, بہت لمبی تقریر ہو گئی. اور وہ جملہ یہ کہ پروردگار نے یہ نکاح پڑھا پہلی ذیلج کو, تبھی تو میں نے نوچندی کی مجلس اس حوالے سے پڑھی تھی. آج ساتویں آسمان پہ پڑھا, مگر یہ نکاح پڑھنے کے فوراً بعد چاشت کے وقت اسی دن تقریباً صبح کے 10 بجے, یہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ اس کا ایگزیکٹ فگر نہ سمجھیے گا, خدا نے ملائکہ سے کہا کہ اب یہ محفل نکاح آسمان پہ سجے گی. راحیل فرشتہ دیکھی, اتنی تفصیلیں روایت ہوں, اس سے کہا کہ سیغا تمہیں پڑھنا. راوی نے ان امام سے پوچھا جی پوری روایت ہم کو دے رہے کہ مولا جبرائیل زیادہ مشہور ہے, میکائیل زیادہ مشہور ہے, اور راحیل کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ آسمان کے فرشتوں سب سے بہتر آواز راحیل کی ہے. جس طریقے سے علماء مجتہدین مناجے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں آپ کو سیدھی سادی قرت ملے, اس کے مقابلے میں بعض اوقات غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھیں آواز بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ کہیں گے آج تو نماز کا لطف آ گیا. نائب امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آئیں گے آپ کہیں گے ہم پڑھ لی نماز, نماز نماز ہوتی, اور یہاں پہ لطف آئے گا. تو راحیل فرشتے کی آواز سب سے اچھی آواز, یہاں تک کہ آسمان پر اگر کبھی اذان دینے کا موقع آتا ہے تو اس سے کہا جاتا. تو پروردگار نے راحیل سے کہا کہ نکاح تمہیں پڑھنا, مگر امام کہہ رہے کہ نکاح ہوا کہاں؟ آسمان پہ پروردگار نے خود نکاح پڑھا, جس طرح حدیث قصہ میں فضائل اہل بیت ملائکہ کی محفل میں بتایا, اس کے بعد تمام فرشتوں کو خبر مل جائے. اس لیے ساتویں آسمان پہ یہ نکاح راحیل سے پڑھوایا گیا. اور اس کے بھی جملے, وقت اتنا نہیں ہے مجھے ساری چیزیں پڑھنا تھی لیکن آپ میری مجبوری دیکھ رہے ہیں, اس کے بھی جملے خدا کا جو ہے نا کہ الحمد للہ رضائی والعظمت و کبریائی والخلق کلہم عبیدی و امائی فزوجت فاطمۃ عمتی من علی اولیائی, یہ خدا کا خطبہ. اب کہا راحیل, لیکن راحیل نکاح پڑھنے جا رہا ہے, کہاں جا رہا؟ آسمان پہ کس جگہ؟ کہا بیت المعمور. بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے جس کے 25 منٹ شروع میں فضائل آپ نے سنے, یہ نقل ہے, یہ کاپی ہے. اصل خانہ کعبہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور, اسی خانہ کعبہ کے نیچے سے کوثر کی نہر جاری ہوتی, اصلی وہ خانہ کعبہ. کہا اس خانہ کعبہ کے اندر, اصلی خانہ کعبہ کے اندر نور کا منبر رکھا گیا. راحیل سے کہا تم اس پر بیٹھو. تمام ملائکہ خانہ کعبہ کے اندر اور باہر تک جمع ہو گئے, اور پھر وہاں پہ علی فاطمہ کا نکاح ہوا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے ام سلمہ, اب چونکہ آج کے دن یہ نکاح, دو نکاح آسمان پہ ہو چکے ہیں, ایک پروردگار ہے عز و جل نے پڑھا اور ایک حکم خدا سے راحیل نے محفل ملائکہ میں پڑھا, اس لیے اب نکاح یہاں بھی ہوگا. جاؤ دروازے پہ وہ آیا جو اس ساری مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پسند. دیکھیے ام سلمہ ابھی زوجہ بن کے پیغمبر کے گھر میں نہیں آئی, صحابیہ بن کے پیغمبر سے ایک سوال کرنے آئیں کہ آپ کی بیٹی کی عمر زیادہ, کیونکہ ماں نہیں اس لیے عورتوں نے یہ سمجھا کہ ہم پیغمبر کو یاد دلائیں. لیکن بہرحال صحابیہ تو ہیں, ماں ابھی تک پیغمبر کی بیوی نہیں بنی, وہ عظمت و معرفت اہل بیت نہیں. کہا وہ آیا جو مخلوقات میں سب سے پسند. ام سلمہ دوڑ کے گئی, دروازہ کھولا تو دیکھا علی کھڑے, راستہ دیا, علی آئے, عجیب انداز سے بات چیت ہو رہی, شاید ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے سر جھکا کے خاموش بیٹھے. پیغمبر ایک جملہ کہتے کہ یا علی, جو نکاح پروردگار نے آسمان پہ پڑھا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہی نکاح اس زمین پہ پڑھوں, کیا تم راضی ہو؟ کیا تم میری بیٹی سے شادی پہ راضی ہو؟ باپ رشتہ پیش کر رہا, مولا سے پوچھا جا رہا. یہی وجہ ہے کہ آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جب کبھی صیغہ نکاح ہمارے یہاں پڑھا جائے گا, لڑکی کی طرف سے پڑھا جاتا ہے, لڑکا خالی کہتا ہے میں نے قبول کیا. یہ شرم و حیا کا اسلام ایک معیار بتاتا, اس میں بات لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پاس جانی چاہیے. لڑکا کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی کہے کہ میں نے قبول کیا, وہ بھی لڑکھاتی زبان کے ساتھ شرم و حیا کے عالم میں ماتھے پہ شرم کا پسینہ. لیکن اسلام شرم و حیا کا ایک طرف وہ معیار بتاتا کہ جب پیغمبر اپنی بیٹی سے پوچھنے گئے کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں, فاطمہ خاموش رہی, تین مرتبہ جملہ دہرایا, تینوں مرتبہ خاموش رہی, باہر نکلے اور کہا سکوت ہوا کہ اقرار رہا کہ ایک ایسی لڑکی جس کی پہلے شادی نہ ہوئی, اس کی خاموشی گویا اس کا یس کہنا. مگر وہ خاموشی, وہ شرم و حیا کا اصول, اسلام میں خاموشی کو کبھی یس نہیں مانا جاتا ہے سوائے نکاح کی. نکاح بھی اس وقت کہ جب لڑکی جو ہے وہ کنواری اسی میں, باقی میں نہیں چلے گا یہ اصول, مگر وہ شرم و حیا کے اعلیٰ ترین اسٹینڈرڈ کے باوجود جب نکاح پڑھیں گے, کوئی عالم پڑھے, کوئی مشتہد پڑھے, کوئی مرجع پڑھے, کوئی مولوی پڑھے, آپ خود پڑھ لیں اگر کبھی حالات کی وجہ سے, پھر بھی ہمیشہ آغاز انیشیٹو لڑکی کی طرف سے ہوتا کہ میں اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دے رہی ہوں. لڑکا تو صرف ایک لفظ کہتا قبل تو میں نے قبول کیا, گھرچے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ذرا بھاری پڑتا ہے لیکن وہ تو فیصلے کی غلطی ہوتی. یہ کیوں ہے, یہ رسم و رواج کہاں سے آیا؟ رسم و رواج نہیں, مسئلہ شرعی. یہ آیا پیغمبر سے کہ پیغمبر نے علی کو نہ صرف یہ کہ آفر کی بلکہ یہ کہا کہ چونکہ آلریڈی یہ نکاح آسمان پہ پڑھا جا چکا تو میں صرف تم سے اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح پہ راضی ہو. میرے مولا کا سر جھکا, ایک مرتبہ کا اللہ کے رسول بالکل میں اب مرضی ہے پروردگار پہ میں بھی راضی ہوں, تو کہا کہ علی جلدی جلدی سامان جمع کرو آج ہی یہ نکاح ہوگا. پہلی ذیلحج کی صبح, پہلی ذیلحج کے چاشت کے وقت اور پہلی ذیلحج کی دوپہر, تین مرتبہ نکاح پڑھا گیا فاطمہ زہرا کا, ایک مرتبہ عرش اعلیٰ میں پروردگار نے ملائکہ مقربین کی محفل میں, دوسری مرتبہ بیت المعمور اصلی خانہ کعبہ میں تمام ملائکہ کی محفل میں, اور تیسری مرتبہ مسجد نبی کے صحن میں پہلی ذیلحج کے اختتام پر. مگر بیچ میں کچھ تیاریوں کا حکم دیا. کیا تیاریاں تھیں؟ کہا اے علی مہر دینا ایک ہی نور کے ٹکڑے, ان کے لیے دنیاوی چیزیں نہیں مگر کچھ اصول اسلام بنا رہا ہے, کچھ فاؤنڈیشن ڈال رہا, مہر دینا. اے علی تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا؟ کہا اللہ کے رسول ایک میرے پاس کل اثاثہ تین چیزیں, ایک تلوار, ایک سواری کا جانور اور ایک زرہ. کہا تلوار مجاہد کا زیور, سواری کا جانور میدان جہاد کے لیے ضروری لیکن ذرا بیکار ہے, اسے بیچ دے. اب یہاں سے بھی کچھ چٹپٹے جملے آ سکتے تھے لیکن چٹپٹے جملوں سے چٹپٹے کھانے زیادہ اہم ہیں, اس لیے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. کہا ذرا بیچ. میرے مولا نے جا کے یہ ذرا بیچی, 480 درہم کی بکی یا 500 درہم. یہ 500 درہم جو لے کے آئے پیغمبر نے پہلے تو اسے مہر بنائے, مہر بنائے. چنانچہ یہ دستور آ گیا جو میں شب جمعہ نوچندی کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ 500 درہم لڑکی کا مہر مہر فاطمی قرار پاتا. اس سے کم بھی رکھا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن سب سے بہتر. اور پھر اسی وقت علی سے کہا کہ یہ مہر اسی نکاح کے موقع پہ لڑکی کے حوالے کر دیا جائے. مگر نیا گھر شروع ہو رہا, چنانچہ کہا کہ اے علی گھر کے لیے سامان بھی ضروری, جاؤ اس مہر سے جا کے سامان خرید کے لاؤ. جہیز لعنت بھی نہیں ہے, جہیز سنت بھی نہیں. جہیز کا انتظام پیغمبر نے کیا تو لعنت کیسے ہوئی, مگر سنت بھی نہیں ہے اس لیے کہ اپنے پیسوں سے جہیز نہیں خریدا بلکہ اسی مہر سے جو لڑکی کی رقم تھی اس کا ایک حصہ دیا گیا کہ اس سے جہیز خرید کے لانا, شوہر کی ذمہ داری جہیز بھی قرار دی جا رہی. جہیز آیا تقریباً 65 درہم کا جہیز تھا اور باقی جو 450 درہم بچے وہ اسی وقت دیے گئے, رکھے گئے سامنے اور پیغمبر نے صیغہ نکاح پڑھا. مگر ابھی آخری دو جملے بس, میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. بہت باتیں مجھے کہنا تھی, بہت لمبی اس پہ تقریر ہو سکتی لیکن آپ کا صبر اور میری جسمانی طاقت, کیونکہ شب جمعہ سے ہم لوگ مسلسل اعمال اور عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. خلاصہ یہ کہ آخری دو جملے سنیں. مگر یہ صیغہ نکاح پہلی ذیلحج کو پڑھا گیا, مہر فوراً دے دیا گیا, رخصتی ابھی نہیں ہو رہی, ایک مرتبہ پیغمبر گھر میں آئے, فاطمہ زہرا کو کچھ مغموم کچھ پریشان پایا, اس کی اپنی ایک تفسیر ہے اس کو چھوڑ دی. کہا بیٹی فاطمہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال تو پیدا نہیں ہو رہا کہ عرب کی عورتیں تیرا مذاق نہ اڑائیں اور کہیں کہ تیرے باپ نے اتنے مختصر مہر میں تیری شادی کر دی. اب عرب کے ماحول میں یہ واقعا وہ چیز جو میں نے کل کے خطبے میں کہا تھا, نہ کٹنے والی بات. کہا کہ یہ نہ کہہ دے عرب کے لوگ تیرے دل میں خیال تو نہیں آیا, سن فاطمہ یہ مہر تو فقط ظاہری اعتبار سے, جیسے یہ نکاح ظاہری, اصلی نکاح تو آسمان پہ پڑھا گئے. تو وہ جملہ میں نے یہ تفسیر اس لیے بتائی کہ یہ علی کا رشتہ وہ ہے کہ جہاں نکاح بھی پر اللہ نے اور جہاں خون کا رشتہ بھی اللہ نے بنایا. مگر اب یہ بات پوری ہو جائے. کہا معلوم ہے فاطمہ اللہ نے تیرا اصلی مہر کیا قرار دیا, اس دنیا میں رہنے والے جو لوگ اس دنیا کو استعمال کریں گے تو جو کچھ بھی استعمال کریں گے اس کا پانچواں حصہ خمس, یہ ہے تیرا حقیقی مہر فاطمہ, یہ خمس تیرا مہر ہے. یعنی جو خمس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے وہ اس حوالے سے بھی حق زہرا پہ ڈاکہ ڈالتا. لیکن پیغمبر اب دیکھیے عجیب انداز کی روایت, محسوس کیا کہ شاید بیٹی بہت خوش نہیں ہوئی. کہا بیٹی اور اگر تو اس سے راضی نہیں تو سن, پروردگار نے اس دنیا کے جو چار بڑے دریا, دریائے نیلو دریائے فرات ہو، دریائے بلخ ہو، دریائے نہروان، یہ بھی تیرے محل میں عطا کیا، یہ دریا تیرے. پھر کہا کہ شاید تو ابھی بھی راضی نہیں ہو، تو صرف یہ ساری دنیا پروردگار نے تیرے مہر میں رکھ دی، یہ ساری دنیا مہر میں. تبھی وہ عربی شاعر کا شعر ہے جو اردو میں بھی کبھی پڑھا جاتا، کہ چونکہ یہ مہر میں دی گئی اس لیے اگر اس پر کوئی دشمن فاطمہ چل رہا ہے تو وہ پہلے حرام انجام دے رہا. یہ جو شعر اس مفہوم کا اکثر آتا ہے قصیدوں میں اس روایت کی وجہ سے، کہا بیٹی فاطمہ شاید تو ابھی راضی نہیں، تو سن. عجیب جملہ ہے لیکن پیغمبر نے ہاتھ کے ہاتھ وضاحت کر دی، تیرے مہر میں پروردگار نے دوزخ کو بھی دیا. مولانا کو کیا ہو گیا ہے، دوزخ مہر میں دلوا رہے ہیں. کہا یہ دوزخ کو بھی دیا تاکہ تیرے اور تیری اولاد کے دشمنوں کو اس میں ڈالا جائے، اور اے فاطمہ شاید تو اب بھی راضی نہیں ہے، تو خدا نے اس جنت کو تیرے مہر میں دے دیا تاکہ تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کو اس میں جگہ دی جائے. تو مہر سیدہ ہے جنت، مہر سیدہ ہے دشمنان اہل بیت کے لیے دوزخ، مہر سیدہ ہے یہ دنیا، مہر سیدہ ہے یہ خمس، یعنی وہی ان تمام چیزوں کو حاصل کرے گا جو حق زہرہ ادا کر رہا ہے. اور اس کے بعد روایت کا آخری فقرہ یہ کہ پیغمبر صیغہ نکاح پڑھا چکے، دو ہفتے گزر گئے، ڈھائی ہفتے گزر گئے، لیکن رخصتی نہیں ہو رہی. عرب کی عورتیں، مدینہ کی مخلص عورتیں، کوئی ایسی فراڈیا چیٹر ٹائپ کی منافقہ نہیں، مخلص عورتیں، ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو مائیں سوچا کرتی ہیں، اور کیونکہ فاطمہ کی ماں خدیجہ تو ہے نہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری. آنے کے بعد تو اللہ کے رسول کافی وقت گزر گیا ہے، باپ رخصتی کا اہتمام کرے. پیغمبر نے کہا اچھا، پروردگار نے اس کے لیے خاص وقت رکھا ہے، اس دن رخصتی ہوگی. 19th اور ذیلحج کو رخصتی کی تاریخ قرار دیا گیا، اور عجیب شان سے سواری زہرہ چلی. میں چند چیزیں واضح کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے تو چھوڑنا پڑ رہا، لیکن ایک جملہ سنی کہ ہمارے آج کل ایک فیشن بن گیا رسم و رواج کی مخالفت. اسلام رسم و رواج کا مخالف نہیں، بلکہ اسے زندگی کا مزہ سمجھتا ہے، کلچر کا حصہ سمجھتا ہے. ہر وقت تو انسان کو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرنا، فقط وہ رسم و رواج غلط ہے جو شریعت سے ٹکرا ہے. اب پیغمبر نے کہا رخصتی ہوگی، اور بڑی شان سے ہوگی، لیکن رخصتیاں بھی دو انداز کی ہوئی، ایک ظاہری رخصتی، ایک حقیقی رخصتی. ظاہری رخصتی یہ تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی کو مکمل طور سے تیار کیا جائے. تیار کیا گیا، سواری کا جانور شہبہ لایا گیا، شہزادی کو اس پہ بٹھایا گیا، سلمان فارسی سواری کے جانور کی لگام کو پکڑ کے چل رہے ہیں، عمار یاسر اسے پیچھے سے دھکیل رہے ہیں، اور چاروں طرف اس ازواج رسول اور مدینے کی اہم اہم عورتیں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ کے قصیدے ہیں جو اس وقت وہ پڑھتی ہوئی مدینے کی گلیوں سے گزر رہی ہیں. گلیوں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو کچھ دن الگ جگہ پہ رکھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کو سمجھ پائیں. نور کو نور سمجھنے کے لیے الگ رہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے ایک سنت بنائی. مگر عین اس موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر ایسا لگ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آسمان میں کسی سے باتیں کر رہے. اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی جا رہی ہے، باتیں کس سے کر رہے؟ کہا یہ ایک رخصتی ہے، میں اس دوسری رخصتی کو دیکھ رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، وہ دوسری رخصتی کون سی ہے؟ کہا دوسری رخصتی یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ جبرائیل کے قیادت میں اتر کے آئے ہیں، اور اس فاطمہ کی سواری کو آگے سے جبرائیل کھینچ رہے ہیں، اسرافیل رکاب فرس پکڑ کے کھڑے ہیں، اور میکائیل اسے پیچھے سے آگے ہانکا دے رہے اور آگے بڑھا رہے ہیں. آسمان پہ اس وقت اس کی خوشی منائی جا رہی، اور مولا کو ایک حکم دیا، کہا کہ یا علی، مگر یہ رخصتی کا موقع بغیر ولیمے کے مکمل نہیں ہوگا، تو میں ولیمے کا اہتمام کرنا ہے. میرا مولا خود کہتا ہے، پیغمبر کا حکم تو آ گیا، لیکن ایک مرتبہ میں یہ سوچتا چلا کہ سارا مدینہ مجھے جانتا ہے، میرے جاننے والے، میرا فرینڈ سرکل، میرے جاننے والوں کا حلقہ بہت بڑا ہے، اور میری حیثیت اتنی تو ہے نہیں، کسے بلاؤں کسے نہ بلاؤں، جسے نہیں بلاؤں گا اسے شکایت ہو جائے گی، شاید میں کسی کو نہ بلاتا، سب کوئی منع کر دیتا. پیغمبر نے حکم بھی دیا، میرا مولا کہتا ہے کہ میں مدینے سے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑا ہوا، مدینے کی جانب رخ کیا اور کہا کہ اے مدینے والوں، رسول زادی کے ولیمے میں شرکت کے لیے آؤ. اور یہ سوچا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی، چند لوگ سنیں گے آ جائیں گے، باقی اگر شکایت کریں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں نے تو سبھی کو بلایا تھا، میں نے تو سبھی کو پکارا تھا. لیکن میرا مولا فرماتا ہے کہ جب یہ آواز دے کے میں واپس آیا تو جو گھر رسول اللہ نے رکھا تھا میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا. یہ سارے جملے ہمارے اور آپ کے لیے ہیں, اہل بیت کے لیے نہیں ہیں. اسی چیز کو سمجھانا تو وقت نہیں ہے. اگر ذہن میں کچھ اشکال آ رہا ہے تو بعد میں اس پہ بات ہو جائے گی. واپس آیا, میرا مولا کہتا ہے میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا, میری پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ گئے کہ 4000 پورا مدینہ, 4000 تعداد, وہ سب میرے دروازے پہ آ گئے ہیں. اب میں ایک ایک سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیسے پتا چلا کہ ولیمہ کا اہتمام ہے؟ کہا آپ کی آواز ہم نے سنی تھی, آپ کی آواز ہم نے سنی تھی. پیغمبر نے مڑ کے کہا کہ یا علی تمہاری آواز کو خدا نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ علی کی آواز کو سارے مدینے تک پہنچا, یہ آواز سب کے کانوں تک حکم خدا سے پہنچی. میرا مولا دل میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو مشکل سے 40 آدمیوں کے کھانے کا سامان ہے, یہ 4000 کے لیے میں کہاں سے انتظام اور اہتمام کروں؟ لیکن میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ 4000 کے 4000 دسترخوان پر بیٹھے, سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اچھی طرح سے کھانا کھایا. آپ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, لیکن کھانا اتنا ہی کا اتنا پہلے لے کے آیا تھا. تو بس ایک مرتبہ یہ وہ منزل آتی ہے جہاں علماء مرحوم قبل صاحب قبل اکثر یہ بیان پڑھا کرتے تھے, یہ ان کا جملہ ہے کہ میں مولا بولا مولا یہاں تو مسئلہ حل ہو گیا, آپ نے 40 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا اس لیے کہ آپ نے بلایا 40 کو تھا, باقی کو آپ نے نہیں بلایا تھا, خدا نے آپ کی آواز پھیلائی تھی. تو جن کو خدا نے بلایا تھا ان کے کھانے کا انتظام بھی خدا کرے گا. چنانچہ 4000 کے لیے یہ کھانا کافی ہوا اور پیغمبر نے مسکرا کے ایک جملہ کا اسی میں بات ختم ہے. کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا علی اس کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, آج مزہ ہی کچھ اور ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ کیا یہ مزہ اس لیے الگ لگ رہا تھا کہ شاید جنت سے آیا ہوں, شاید معجزے کا؟ امام نے مسکرا کے کہا نہیں, ولیمے کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, چاہے تمہارے ولیمے کا کھانا ہو چاہے وہی کھانا پکانے والا ہو. کیا تم نے خود بھی یہ محسوس نہیں, چھٹے امام کا جملہ, کہ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ ولیمے کے کھانے کا مزہ عام کھانوں سے مختلف ہوتا ہے, چاہے پکانے والا وہی ہو, ریسیپی وہی ہو, جگہ وہی ہو, لیکن اس لیے کہ خدا اس میں ایک عجیب برکت دیتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اور آپ کو یہ برکت حاصل ہو رہی کس کے وسیلے سے, کس کے تو ہے؟ اہل بیت کا وسیلہ تو ہے نا, کہ اس وقت کیسے برادر محترم آصف ظفر صاحب اور ان کی اہلیہ اپنے بیٹے کی شادی کا یہ اہتمام کر رہے ہیں, بہو کے گھر میں آنے کی وہ بہو جو برکتیں لے کے آتی ہیں, خوشی منا رہے ہیں, یہ جشن منایا جا رہا. چنانچہ وہ اس وقت میزبان ہیں اور آپ مہمان ہیں, پروردگار ان کو ان کی تمام اولاد کی خوشیاں نصیب کرے, لیکن خاص طور پر یہ جو نیا شادی شدہ جوڑا اسے دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں, ساری سعادتیں اور ساری نیکیاں عطا کرے, اولاد صالح عطا کرے, ایسی اولاد جو آگے چل کر لشکر امام میں شامل ہو, ہر آفت ہر پریشانی اس گھر سے دور ہو جائے. اور اسی حوالے سے ایک اعلان کر دو, بات ختم ہو گئی. وہ اعلان یہ کہ الحمدللہ اس خوشی کے موقع پہ اسی سے ملتی جلتی دوسری خوشی کا اعلان ہمارے ایک برادر محترم ہیں, یعنی بچے ہی ہیں ہمارے سامنے کے, حسنین دھیرانی, ان کا نکاح ہمارے برادر محترم ناصر عباس کاظمی صاحب کی بیٹی ندا کاظمی سلمہ سے ہو رہا ہے. یہ نکاح اسی سینٹر میں 7 مارچ کو شب جمعہ ہوگی. ایک شب جمعہ ابھی آ رہی ہے, یہ نہیں اس کے بعد والی شب جمعہ. تو 7 مارچ کی شب جمعہ یہی یہاں پہ جو اعمال ہوتے ہیں, پہلے نماز ہے, دعائے کمیل ہے, زیارت وارثہ ہے, اس کے بعد صیغہ نکاح پڑھا جائے گا. آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت. اور پھر جیسا بھی آپ نے سنا کہ نکاح کا موقع وہ ہے جہاں خاص طور پر حکم دیا گیا دعوت کا, تو اس سلسلے میں اس خوشی کے حوالے سے پھر دعوت کا اہتمام اس کے بعد والے اتوار کو ہوگا, 10 مارچ کا اتوار, جو ایام عزا سے پہلے کا آخری اتوار ہے. جشن عید مباحلہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس ایک دوسری خوشی کے حوالے سے یہاں پہ بعد میں دعوت کا اہتمام بھی ہے. پہلے تو میری تقریر ہوگی, اس کے بعد تو آپ حضرات اگر اس دن ٹائم پر آ جائیں تو یہ آج جو زحمت اس وقت آصف صاحب کو ہو رہی ہے, ان کی اہلیہ کو ہو رہی ہے, ہمارے بہرحال اسد میاں کو ہو رہی ہے, اور آنے والی بہو کو ہو رہی ہے, اور آپ سب کو بھی ہو رہی. بہرحال آپ بھی اس تقریر کے لیے تو نہیں آئے تھے اتنی لمبی تقریر کے لیے, یہ سب سے آپ بچ جائیں گے. میں بالکل ٹائم پر آج بھی آ گیا تھا, انشاءاللہ اس دن بھی آ جاؤں گا. تو 7 مارچ کو نکاح ہوگا, صرف صیغہ نکاح خطبے کے ساتھ, جس کے لیے بہترین موقع یہی ہوتا ہے نماز کے بعد برکت والے ماحول میں. اور 10 مارچ کو اس کے حوالے سے جو کھانے کا اہتمام ہے, پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ خصوصاً, میرے مولا اور فاطمہ زہرا کی شادی کے اس بیان کے حوالے سے واسطہ کہ تمام شادی شدہ جوڑوں کو لیکن خاص طور پر جو یہ نو بیاتا جوڑا اسد میاں اور ان کی بیوی ان سب کو اس دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما. پروردگارہ صاحبان ایمان کو عرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہماری اس عید کو جس کے حوالے سے آج کا فنکشن مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اور ان خوشیوں کو ہمارے مرحومین تک پہنچانے کے لیے تمام مرحومین خصوصاً جو آج کے میزبان ہیں اس خاندان کے تمام مرحومین اور جو لوگ آج یہاں موجود ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ہر عذاب سے دور کر کے جہاں کا معصومین کے جوار سے ملحق فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زیارت